والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہمارے ابھی دو ساتھیوں نے جامعہ کے بارے میں تو نظم پڑھی، وہ پڑھی تو انہوں نے ہے، لیکن ہمارے ہونہار ساتھی دور حدیث کے طالب علم کی لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے جذبات کا جس خوبصورتی سے اظہار کیا ہے، شاعری کے اعتبار سے بھی وہ بہت اعلیٰ ہے، اور ایسی نظم ہے کہ کبھی دل میں خیال ہوتا ہے کہ کاش میں نے کہی ہوتی. عام طور سے لوگ شعر تو کہہ لیتے ہیں، مگر شعر کو بھیڑیا بنا دیتے ہیں، بدن سے خارج کرتے ہیں، مگر انہوں نے ماشاء اللہ بہت خوبصورتی سے اس کا اظہار کیا ہے، میں نے کو انعام بھی دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب میں جامعہ کی محبت ہمارے رگ و پے میں پیوست فرمائے، اور الحمدللہ پیوست ہے. عام طور سے جو ہمارا یہ آخری درس ہوتا ہے، ہم اس کی کوئی تشہیر تو نہیں کرتے، اور نہ کوئی بڑا جلسہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ملک میں صحیح بخاری کے ختم کا جو لامتراہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہ اس کے بارے میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کبھی یہ کہیں بدعت نہ بن جائے، عرس نہ بن جائے. ہمارے ہاں دارالعلوم دیوبند میں جو ہماری ام المدارس ہے، کبھی اس طرح کا اجتماع ختم بخاری کا نہیں ہو سکتا. دارالعلوم کی ابتدا میں بھی جب دارالعلوم نانک واڑے میں تھا، اور پھر یہاں منتقل ہوا، تو وہاں پر بھی کوئی باقاعدہ ایسا اجتماع نہیں ہوتا تھا کہ جس کے لیے لوگوں کو دعوت کی جائے، اشتہار کیا جائے. اس مرتبہ ہمارے ساتھی کی نادانی کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر اسی طرح کا اشتہار شائع ہو گیا جس طرح کا عام طور سے ہوا کرتا ہے، جو ہمارے معمول کے خلاف ہے، ہماری پالیسی کے خلاف ہے. البتہ یہ دل جہاں کرتا ہے کہ جب ہمارے عزیز طلبا اس سال کے تعلیمی اس تعلیمی سال کو ختم کر کے اس کو تکمیل تک پہنچا کر اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو رہے ہوں گے، تو دل جاتا ہے کہ اس موقع پر ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کوئی درس بھی ہو جائے، اور کچھ بات و نصیحت کی بات بھی ہو جائے. یہی ہمارا معمول رہا ہے سارا سال، اور عام طور سے یہ مجلس جو ہمارے اختتامی سال کی آخری مجلس، اس سال کی آخری مجلس ہوتی ہے، جس میں تمام طلبا شریک ہوتے ہیں، اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اس کی صدارت میرے بڑے بھائی اور میرے مخدوم مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی دامن برکاتہم کیا کرتے ہیں، اور یہاں دوسری کرسی پر وہ تشریف فرما ہوا کرتے ہیں. اس مرتبہ چونکہ حضرت بیمار ہیں اس لیے پورے اجتماع میں ان کا تشریف رکھنا ان کے اوپر ایک تکلیف مالا اتاب ہے، اس لیے انشاءاللہ وہ تشریف تو لائیں گے اور ہمارے ساتھ شریک ہو کر سرپرستی فرمائیں گے، لیکن پورے اجتماع میں جو وہ شریک ہوا کرتے تھے اور خود اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرماتے تھے، وہ اس سال ہم اس سے محروم ہیں. لیکن یہ دعا ہے اور آپ حضرات بھی یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الحمدللہ بہتری کی طرف گامزن ہے، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو مکمل صحت و قوت عطا فرمائیں اور وہ پہلے کی طرح درد بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے سارے اجتماعات کی صداقت بھی فرمائیں. تیسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس سال ہمارے جو طلبہ اور طالبات دورہ حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں اس میں 485 تو ماشاء اللہ طالب علم ہیں، یعنی وہ بنین میں داخل ہیں، اور ماشاء اللہ 98 طالبات بھی دورہ حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ 583 کے قریب 582 کے قریب طلبا اور طالبات دورہ حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں، اور اب جو درس ہوگا وہ طلبا اور طالبات کا مشترک درس ہوگا. طالبات بھی مدرسۃ البنات میں موجود ہیں اور بالواسطہ وہ ہمارے ساتھ درس میں شریک ہیں. تو بسم اللہ کر کے آغاز کرتے ہیں. میں طالب علم سے کہتا ہوں کہ وہ عبادت پڑھیں اور اس کے بعد کچھ جو کچھ معاملات مجھے کرنی ہوں گی وہ ان شاء اللہ کریں. جی
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين العلامة الفقيه المحدث محمد تقي العثماني حفظكم الله تعالى ورعاكم ومتعنا بعلومكم وبركاتكم آمين. حدثكم الشيخ المجاهد الكبير المفتي مولانا رشيد أحمد اللذيانبي قدس سره، وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم زين الملة والدين مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، عن شيخ الهند مولانا محمود الحسن قدس سره، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى، والشيخ فقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد البنقوهي قدس سره، والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوتبي رحمه الله تعالى، وهم من تلامذة الشيخ شاع عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى، عن الشهير في الآفاق مولانا إلى الإمام الحجة الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى، وأيضا عن شيخ محمد عابد السني الأنصاري المدني رحمه الله تعالى، وهو أي مولانا محمد إسحاق الدهلوي عن جده أبي أمه إمام الأئمة العارف بالله الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله الدهلوي ابن مولانا الشيخ عبد الرحيم رحمه الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم البردي المدني قال أخبرنا بالدي الشيخ إبراهيم قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المغاهب الشنابي الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد النبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن عبد بن حجر العسقلاني أحمد بن أبي طالب الحجاني عن السراج الحسين بن المبارك السبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السدي الهرمي شعيب السزي الهرمي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرقسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفرغلي عن مؤلفه الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم وبركاتهم آمين. قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المفسد وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
الحمد لله الذي بارك لنا في هذا اليوم. یہ صحیح بخاری کی آخری باب کی حدیث آخری باب ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی ہے اور اس کو پڑھنے کے وقت ہمارے طالب علم نے ہم سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کی جو سند متصل ہے وہ بھی پڑی ہے تاکہ ہم اس سلسلے کو ذہب میں شامل ہو جائیں جو ہمارے بزرگوں سے شروع ہو کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. یہ آخری باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے یہ کتاب التوحید کا ایک حصہ ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب کو کتاب التوحید پر ختم فرمایا. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ توحید کتاب الایمان کا حصہ ہونی چاہیے تھی کیونکہ ایمان کی سب سے بڑی بنیاد توحید ہے تو اس کو ایمان کا حصہ بظاہر ہونا چاہیے تھا لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سب سے آخر میں کتاب التوحید بنائی ہے اور اس کی وجہ بعض محدثین اور شرح نے تو یہ قرار دی ہے کہ وہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو بھی آخر کلام اس کا توحید قرار دیا جو عبارت ہے لا الہ الا اللہ، اور آخر میں جو حدیث لائے ہیں اس کا اختتام بھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پر ہوتا ہے. اس پر بھی اللہ جل جلالہ کے اس میں گرامی پر کتاب کو ختم کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کی تشریح میں حضرات محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ فضیلت کہ جب آخری کلمہ انسان کا لا الہ الا اللہ ہو تو اس کی جو فضیلت ہے وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جس کسی اسم حسن پر بھی بندے کا خاتمہ ہو جائے انشاءاللہ وہ بھی اسی فضیلت میں داخل ہوگا. اور اس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ احادیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں یہ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلمہ سنا گیا وہ تھا اللہم انت الرفیق الاعلی، تو بظاہر وہاں لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں تھا لیکن الرفیق الاعلی فرما کر اللہ جل جلالہ ہی سے کہ اس میں گرامی پر آپ کے آخری کلمات تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے زبان پر مرتے وقت صرف اللہ ہی آ جائے یا اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی اور نام آ جائے یا آپ کے صفات علیٰ میں سے کوئی صفت آ جائے تو اس کی بھی وہی فضیلت ہوگی جو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہوتی ہے. اس لیے کتاب امام بخاری نے آخری کتاب بنائی کتاب التوحید، اور آخری حدیث کو بنائی جس کا اختتام سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پر ہوتا ہے. ایک توجیہ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس سنیع کی یہ ہے جو حضرات چوتھائے حدیث نے بیان فرمائی. ایک دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات سے لے کر اور کتاب التوحید کی تمام احادیث تک، یا نہیں کتاب التوحید سے پہلے کی تمام ابواب تک شریعت کے مثبت احکام بیان فرمائے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز فرض ہے، یہ چیز سنت ہے، یہ مستحب ہے، عبادات کیسے انجام دی جائیں، معاملات کس طرح کیے جائیں، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید سے پہلے بیان فرمائی. اگر دیکھا جائے تو وہ شریعت کے مثبت احکام ہیں. لیکن اگرچہ شریعت کا اصل مقصود ان مثبت احکام پر عمل ہے، لیکن انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب وہ حق کے اس بات کے ساتھ باطل کی تبدیل بھی نہ کرے. لا الہ پہلے ہے اور الا اللہ بعد میں ہے. تو الا اللہ جو ہے وہ مثبت ہے اور اصل مقصود بھی وہی ہے، لیکن اس اصل مقصود تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی نفی کی ضرورت ہوتی ہے وہ لا الہ ہے، میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا. اس لیے ساری مثبت شریعت کے مثبت احکام کے ساتھ کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کے منفی احکام بیان، منفی احکام ان کی ترتیب. چنانچہ اس کتاب کا ایک نام کتاب الرد علی الجہمیہ بھی ہے، تو اس میں جہمیہ کی تردید کی، اس میں معتزلہ کی تردید کی، اس میں کرامیہ کی تردید کی، اس میں مجسمہ کی تردید کی، اس میں معطلہ کی تردید کی، وہ ساری کی ساری تردیدیں کر دیں تاکہ یہ بتا دیا جائے مجھ جیسے طالب علم کو کہ جو تم نے احکام مثبت انداز میں پڑھے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہوشیار رہنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ایمان کی مثبت باتوں پر ڈاکے ڈالیں گے، لہذا ان ڈاکوں سے ہوشیار رہنا. اور جس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ صحیح بخاری لکھ رہے ہیں، اس زمانے میں ان سارے فرقوں کا بڑا زور تھا، ان کا ڈنکا بجا ہوا تھا، ان کا توتی بول رہا تھا، حکومت ان کے قبضے میں آ گئی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ اسلام کی صحیح تعبیر یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھے تھے. اور جو لوگ جمہور کے طریقے پر تھے، مان علی و اصحابی پر تھے، ان کو مطعون کیا جاتا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بے عقل ہیں، نا سمجھ ہیں، عقل کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے. یہ سب تانے ان کو دیے جاتے، لیکن اللہ جل جلالہ کی سنت یہ رہی ہے کہ ہماری آپ کی آزمائش کے لیے ہر دور میں کچھ فتنے پیدا ہوتے ہیں، کچھ نئے نظریات سامنے آتے ہیں جن کا ان کے دور میں ڈنکا بجتا ہے، جن کا اس دور میں فیشن ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ زمانے کے ساتھ چل رہا ہے، اور اگر کوئی ان کی تردید کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ رجعت پسند ہے، یہ قدامت پسند ہے، یہ عقل سے عاری ہے، یہ شریعت کو اس محدود دائرے کے اندر اس نے محدود کر دیا ہے، اس پر یہ تان و تشریح کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں ہر دور میں. لیکن میں اپنے سبق کے لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے معتزلہ، جہمیہ، کرامیہ، مجسمہ، معطلہ اور بڑے بڑے دعوے دار ایمان کی شریح صحیح تشریح کے، اسلام کی صحیح تشریح کے دعوے دار، آج کوئی ان کا نام جانتا ہے؟ آج اگر کسی عام آدمی سے پوچھو بھائی معتزلہ کو جانتے ہو، معتزلہ کیا ہوتا تھا، تو کہیں گے معتزلہ پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہے ہو، ہم تو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے. جہمیہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، کرامیہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. سارے کے سارے یہ نظریات جو بڑے زور شور کے ساتھ اٹھتے تھے، ان کا توتی بولتا تھا، آج ان کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ گیا ہے، انسان کے ذہنوں سے مٹ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا. یہی سنت ہے اللہ جل جلالہ کی کہ کچھ دنوں کے لیے ہماری آپ کی آزمائش کے لیے ایسے بڑے بڑے نعرے اٹھتے ہیں ان کی باتیں، بھائی یہ تو بڑے بڑے معقول بات کہتا ہے، یہ آدمی جو ہے یہ بڑی معقولیت کے ساتھ بات کہتا ہے، بہت معقولیت کے ساتھ سمجھاتا ہے، بات سمجھ بھی آتی ہے. اور سمجھ میں کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ خواہشات نفس کو اس سے تسکین ملتی ہے. اگر کھلم کھلا کوئی شخص یہ کہنا چاہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، میں اسلام کے جو پردے کا حکم ہے اس کو نہیں مانتا، میں سود کی حرمت کو نہیں مانتا، اگر یہ کوئی کہنا چاہے تو بڑا دل چاہیے یہ کہنے کے لیے، اور کھلم کھلا کہنے کی ضرورت نہیں. کوئی کہنا چاہے کہ زنا حلال ہے، کہ زنا حلال ہے، کوئی کہے ذرا کہہ کے دیکھے تو صحیح. عامۃ المسلمین کے مجمع میں یہ کہنا کہ زنا حلال ہے یہ تو جرت نہیں ہوتی. لہذا الزام ڈالا جاتا ہے ملا پر، مولوی پر، کہ مولوی نے اسلام کو تو بہت محدود کر دیا، مولوی نے تو اسلام کو ایسا محدود کر دیا کہ کسی اور کہ اس نے، اب یہ نئے نئے لوگ نکلے ہیں جنہوں نے کہ اسلام کی صحیح تشریح کی ہے، اسلام کو جناب صحیح سمجھا ہے، قرآن کریم کے معنی کی صحیح تبلیغ کی ہے. زنا تو بے شک حرام ہے لیکن میرا جسم میری مرضی، زنا کو میں نہیں کہتے کہ حرام ہے لیکن میرا جسم میری مرضی. تو یہ سارے فتنے اٹھتے ہیں ہمارے ایمان اور اسلام کو آزمانے کے لیے، کہ آیا یہ اپنے ما ان علیہ و اصحابی پر ثابت قدم رہتے ہیں یا ان جھوٹے نعروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں خواہشات نفس کے تحت. تو سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ طرح طرح کے نظریات وجود میں آئے ہیں، طرح طرح کے فرقے وجود میں آئے ہیں، طرح طرح کے مصنفین، طرح طرح کے مقالہ نگار، کئی طرح طرح کے دانشور کہلانے والے وہ نکلتے رہے ہیں، اور ان کے انداز بھی مختلف رہتے ہیں. ایک آدمی یہ کہتا تھا کہ بھئی سود مفرط حلال ہے، سود مرکب حرام ہے. ایک کہتا تھا کہ اپنے حاجت کے لیے قرضہ لیا جائے تو سود حرام ہے، اور اگر تجارت کے لیے جائے تو حلال ہے. اصل مقصود تھا سود کی حرمت سے نجات حاصل کرنا، تو اس کی مختلف تعبیریں کی گئی. تو یہ تعبیلات اور یہ نظریات بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیشہ کے لیے قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی وہ ما انا علیہ و اصحابی. تو اس واسطے اس کتاب التوحید سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بھائی زمانے کی چکا چون سے متاثر نہ ہوا کرو، یہ دیکھا کہ دے دیکھا کرو کہ کون سی بات ما علیہ علیہ و اصحابی سے تطابق رکھتی ہے، کون سی نہیں رکھتی. تو اس کتاب التوحید میں آخری باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قائم کیا ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت کا ذکر بھی فرمایا، ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ، ہم ترازویں قائم کریں گے، ایسی ترازویں جو سراپا انصاف ہوگی قیامت کے دن. یا القسط جو منصوب ہے اس کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نضع کی کا مفعول لہو ہے، موازین قائم کریں گے. کیوں قائم کریں گے؟ انصاف قائم کرنے کے لیے. لیکن نحوی اعتبار سے مفعول لہو کے اوپر الف لام نہیں آیا کرتا، الا في بعض الاقوال الشاذة. لہذا مفسرین نے فرمایا کہ یہ قص جو ہے یہ مصدر ہے, اور مصدر اسی طرح کا ہے جیسے زید عدلن میں ہوتا ہے کہ مصدر کو مبالغے کے ساتھ اس میں فاعل قرار دیا جاتا ہے. تو القسطہ کے معنی ہوئے انصاف کرنا یا انصاف. تو ترجمہ اس لیے میں نے یہ کیا کہ وہ ترازویں قائم ہوں گی جو سراپا انصاف ہوں گی قیامت کے. اب یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیغام ہے جو وہ آخر میں ہمیں دے رہے ہیں کہ سارے علوم تم نے حاصل کر لیے, طہارت کے, نماز کے, روزے کے, زکات کے, حج کے, نکاح کے, طلاق کے, عقیمہ کے, اشربہ کے, بیو کے, معاملات کے, اور بالآخر بر اور صلح کے, آداب کے, اخلاق کے. علم تو حاصل کر لیا, لیکن اس علم سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس بات کو مد نظر رکھو کہ تمہارے تمام اعمال و اقوال تو لے جائیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, سارے اعمال اور سارے اقوال تو لے جائیں گے. لہذا فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ جب آخرت میں اللہ جل جلالہ کے حضور پیشی ہو تو تمہارے اعمال میں وزن ہو, اعمال میں بھی وزن ہو اور اقوال میں بھی وزن ہو. اور وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ وزن پیدا ہوتا ہے تواضع سے, بدن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے. بندہ عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے, اطاعت بھی کر رہا ہوتا ہے, اور خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے, لیکن ڈرتا بھی رہتا ہے. تواضع کے معنی یہ ہے الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. الذین یؤتون ما آتوا, جو کچھ عبادت کرنی ہے وہ کر بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دل سہمے ہوئے ہیں. قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, کہ اللہ یہ عبادت جو کر رہے ہیں پتہ نہیں آپ کی بارگاہ میں شرف قبول پانے کی مستحق ہے یا نہیں ہے. یہ جب یہ خوف, جب یہ فکر دل میں سما جاتی ہے کہ میرا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تو ہو رہا ہے لیکن آیا اس بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کہاں اور میری عبادت ٹوٹی پھوٹی عبادت کہاں, میری کوئی عبادت, میری کوئی اطاعت باری تعالیٰ کے حق کے الوہیت کا حق رکھ نہیں کر سکتا, ادا نہیں کر سکتا. تو آدمی عبادت بھی کر رہا ہے اور قلوبہم وجلۃن, ان کے دل سہمے ہوئے ہوتے ہیں. اس بات سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوں گا, وہاں میرا یہ عمل آیا کسی قابل سمجھا جائے گا یا نہیں. جو آدمی عبادت کر رہا ہو اور اس کا دل سہما ہوا ہو, ڈر رہا ہو, تو اس کے عمل میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے وزن پیدا فرما دیتے ہیں. اگر وہ عبادت کر رہا ہے और दिल में यह घमंड है कि मैंने बड़ा तीर मार लिया और इबादत की बात जो कर रहा हूं, इबादत सिर्फ नमाज रोजे वाली इबादत नहीं, वो इबादत जो हम लोग और आप लोग दरसो तदरीस की शक्ल में करते हैं, जो इबादत हम बाद तकरीर की शक्ल में करते हैं, जो इबादत हम तहरीर और तस्लीफ की शक्ल में करते हैं, वो भी सब इसमें दाखिल है। अब एक आदमी बहुत अच्छा सबक पढ़ा रहा है तलबा को, तलबा सरगुल रहे और दिमाग में उसके यह है कि मैंने ऐसा जबरदस्त सबक पढ़ाया, इतना मेरे सबक में इतनी तासीर है, इस तरह आसानी से मैंने समझा दिया कि तलबा के दिल में उतर गया मां आजम अशानी, तो मैं किस दर्जे का मुदर्रिस हूं, किस दर्जे का मैं मालिम हूं कि मेरे जबान से जो बात निकलती है वो तलबा के दिल में उतर जाती है, तलबा झूमते रहते हैं वाह क्या बात कही। तो ये उल्तून मा आता तो है लेकिन मकलूब हूं मजेला तुम नहीं है, लिहाजा इसका वजन भी नहीं। और मैं समझता हूं कि इमाम बुखारी जो अमाल के साथ औलम उनका लफ्ज बढ़ा दिया और उसी के लिए इस्तदलाल में यह हदीस भी पेश फरमाई कि तुम्हारा कौल भी वजन होगा। अरे तुम यहां से आलिम बनकर जा रहे हो तो अब तुम्हारा काम जो होगा वो तुम्हारे कौल से होगा, तुम जाके सबक पढ़ाओगे, तुम जाके बात कहोगे, दावत करोगे, दावत दोगे, तबलीग करोगे, तो तुम्हारा काम जो चलेगा वो कहां से चलेगा? कौल। एक तो इस कौल को तोला करो, मुंह से जो लफ्ज निकल रहा है वो बारी ताला की बारगाह में रिकॉर्ड हो रहा है और उसका वजन भी होगा। तो कौल जो जबान से निकले वो जचा तुला हो, वो ना उसमें इफरात हो ना उसमें तफरीत हो, किसी की तारीफ की तो बांस में चढ़ा दिया, किसी की तनकीस की तो अफ़ज़ुल मुसाफ़िरीन में गिरा दिया, मुबालगे की सनाते मुबालगा जो है वो जब ज्यादा इस्तेमाल की जाती है तो वो झूठ की सरहद में दाखिल हो जाती है, तो किसी को बढ़ा दिया, किसी को चढ़ा दिया, किसी को गिरा दिया, एतदाल नहीं, जितनी जो बात है उसी हद तक महदूद रहो। देखो आपने पढ़ा है हदीस में कि जब किसी से पूछा जाता था कि भाई तुम्हारा फलां साहब के बारे में क्या ख्याल है तो क्या जवाब देते थे? मां आलिम तुम मिनहा के बारे में यही जवाब दिया, मां आलिम तुम मिनहा, मुझे तो भाई कोई खैर के अलावा कोई बात मालूम नहीं है, लेकिन मला उजक्की अल्लाह अहदा, अल्लाह के ऊपर मैं किसी का तज़किया नहीं करता, जाहिर एतबार से मुझे अच्छा नजर आता है, मैं उसकी तारीफ भी करता हूं लेकिन दिल में उसमें क्या है मैं नहीं जानता, अल्लाह तुम्हारा बता रही मैं किसी की का तज़किया नहीं करता। और यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि जब किसी की तारीफ करो या उसके लिए कोई सिफारिश करो उसकी तारीफ जरूर कर दो कि मेरे इल्म के मुताबिक ये अच्छा आदमी है, लेकिन साथ में कह दो गुला उजी अल्लाह जा रहा। तो ये जो कहा जा रहा है कि औलहुम यूजन, वो हमारी जबान पर ताला डालने के लिए है कि हमारी जबान से जो लफ्ज निकले वो जैसा तुला हो, आखिरत में उसका वजन हो। तो ऐ तालिब इल्मो, तुम जा रहे हो फारिग होकर और अपने दर्स निजामी की तकमील करके, अब तुम्हें मैदान अमल में जाना है, उस मैदान अमल में तुम्हारा अमल और तुम्हारा कौल हर चीज तोली जाएगी। แม้ประชาธิปไตยจะต้องแก่ยับตรงในหัวใจเอาเลยอยากเป็นดุสาบานมาเอาเลยในชหรมาเอาเลยตัวว่าคุณเคยลำบีจอยจากที่ตาดนี่ผู้เชี่ยวกูแต่เนี่ยจะรู้เด็กเองว่าจะอิสกาอามัลมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ये अपने वालिदैन के साथ अपने बहन भाइयों के साथ अपने मिलने वालों के साथ अपने पड़ोसियों के साथ इसका क्या तर्ज अमल है और ऐसा है क्या ऐसा है कि इसकी जबान कैंची की तरह चल रही है और उसमें सारा अल्लम गल्लम उसमें बोलता रहता है किसी बात का भरोसा नहीं है ऐसा है या ये कि इसकी बात जैसी खुली होती है جسمن افراد ہو نہ تفریق ہو یہ ضرور دیکھا جائے گا دنیا میں بھی دیکھا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا وزن ہوگا اگر دنیا میں کسی نے آج کل مزاج ہی بگڑ گئے ہیں عوام کے مزاج بگڑ گئے ہیں جو جتنی گالیاں دے اتنا ہی اس کو بہترین سمجھا جاتا ہے اس نے فلاں کی دھلائی کر دی اس نے فلاں کی فلاں کی حقیقت بتا دی اور تو عوام بھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں بھائی با ہوا اس نے تو دوسروں کا جو ہے سارا کچا تیٹھا بیان کر دیا تو عوام کا بھی مزاج بگڑ گیا ہے بگاڑا ہم نہیں ہے تو یہ نہ دیکھو کہ عوام کس بات سے خوش ہو رہے ہیں کس بات سے ناراض ہو رہے ہیں ارے عوام تمہیں عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے نہیں بچائیں گے آج تمہاری تعریف کر رہا ہوں یہاں بڑا شاندار اس نے بیان کیا بڑی شاندار دوسروں پر تنقید کی بہت شاندار دوسرے کی دھلائی کر دی یہاں تمہاری تعریف کر رہا ہوں اللہ بچائے قبر میں پٹائی ہو رہی ہے تو بتاؤ وہ تعریف کچھ کام آئے گی لہذا اپنے اقوال کو بھی سیدھا رکھو اعتدال کے دائرے میں رکھو اس میں کہیں اونچ نیچ نہ ہونی چاہیے اس میں کوئی تمہارا ایک عالم کا کلام ایک عالم کی بات وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو بالکل جچی تلی ہو اس کے اندر کوئی افراط اور تفریط کا شائبہ نہ جتنا بھی ساری تم حدیثیں پڑھ کے آئے ہو سارے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے اقوال ان کے افعال آپ دیکھتے آئے ان کا ایک ایک لفظ جو ہے جچا تلا ہوتا تو اب آگے بعض کہنے جاؤ یا تبلیغ کرو یا تحریر و تصنیف سے کام لو تمہارے ہر قول میں وزن ہونا چاہیے میں نے بتایا وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے بولو ایک اخلاص سے دوسرے تواضع سے دوسرے تواضع سے حضرت حکیم المقدس اللہ تعالیٰ سے ضرور فرماتے ہیں کہ سارے دنیا کے عقلاء جمع ہو کر آ جائیں اور کسی مسئلہ شرعیہ پر کوئی اشکال بندے کے سامنے پیش کر دیں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ دو منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہوں ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو کر آ جائیں اور کسی بھی مسئلہ شرعیہ پر کوئی اشکال پیش کر دیں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ ان کو دو منٹ میں لاجواب کر سکتا ہوں اور میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں علماء کی تو بڑی شان ہے میں تو ادنا طالب علم ہوں علماء کی تو بڑی شان ہے کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھا نہ عالم کہا طالب علم ارے ہم طالب علم ہی بن جائیں صحیح معنی میں تو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. عالم بننا کون؟ عالم اپنے آپ کو لوگ آج کل عالم کہنے لگے ہیں. میں عالم ہو گیا, میں نے عالم, میں ہم علماء نے بیٹھ کے یہ کام کیا, ہم علماء نے یہ کام کیا. اپنے دماغ میں اپنے آپ کو عالم سمجھ لینا یہ بھی ایک روگ ہے. ہم تو اگر طالب علم ہی بن جائیں صحیح معنی میں تو یہی ہمارے لیے بہت ہے. حضرت ہمیشہ اپنے آپ کو کیا فرماتے تھے؟ میں تو ادنا طالب علم ہوں, علماء کی تو بڑی شان. تو اخلاص بھی ہے اور تواضع بھی ہے. اتنا بڑا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, اتنا بڑا دعویٰ. ساری اوکلا, ساری دنیا کے اوکلا آ جائے, ایک اشکال پیش کر دیں تو بندہ انشاءاللہ دو منٹ میں ان کو لاجواب کر دے. اتنا بڑا دعویٰ بھی ہے, لیکن اس دعوے کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تعلی ہو جائے. لہذا فرمایا میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں, علماء کی تو بڑی شان ہے. تو بھائی یہ دو چیزیں ہیں, یہ خدا کے لیے پیدا کر لو. کیا؟ اخلاص اور تواضع. تواضع یہ نہیں ہے کہ آپ نے سر جھکا لیا, تواضع یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کہہ دیا بھائی میں نہ چیز ہوں, نہ کر رہا ہوں, نہ احکر ہوں. آپ کہہ دو کہ میں نہ چیز ہوں, میں نہ کر رہا ہوں, یہ تواضع نہیں ہوتی. یہ تواضع کا دکھاوا ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہ چیز ہوں, میں نہ کر رہا ہوں, اور جواب میں دوسرا کہہ دے جی بے شک صحیح فرمایا آپ نے, آپ باقی نہ کر رہے, تو سب پتہ چل جائے گا کہ ناکارا جو کہا تھا یا حقیقت میں کہا تھا یا اس لیے کہا تھا کہ دوسرا جواب میں کہ جی نہیں حضرت, آپ تو بڑے زبردست, آپ کے تو بڑے فیوز ہیں, آپ کے تو بڑے معارف ہیں, آپ تو بہت بڑے علامہ ہیں, کیوں ناکارا کہہ رہے ہیں. یہ جواب سننے کے لیے کہا جا رہا ہے ناکارا. اور اگر حقیقی تواضع ہو تو باقی کیا سمجھے گا, باقی ناکارا ہے بھی ناکارا. کوئی کتنا بڑے منصب پر فائز ہو جائے, یہ بتاؤ اس کے اندر کوئی کمال ذاتی ہے؟ کوئی زمان کمال ذاتی ہے اس میں؟ اگر کچھ توفیق ہوتی ہے, کسی عمل کی توفیق ہوتی ہے, تو محض اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے. تو اس واسطے یہ جھوٹی تواضع تواضع نہیں ہوتی. تواضع وہ ہوتی ہے جو دل میں, اور یہ ہم نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سر رہو میں دیکھی. ان کو واہمہ بھی نہیں گزرتا تھا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں, کبھی دل میں واہمہ بھی نہیں گزرا کہ میں کوئی بڑا عالم ہوں. بیٹھ جائے بھائی سب لوگ. तो वो रात बैठ जाए, बैठ जाए सब लोग। खुलासा ये कि बदन की आमाल और अकवाल में बदन करने की ताकीद है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब में कर रहे हैं। और बदन जैसे मैंने अर्ज किया, याद रखना मेरी इस बात को जिंदगी भर के बदन पैदा अगर होता है अकवाल में, खास तौर पर आमाल में भी और अकवाल में भी, दो चीजों से पैदा होता है। बोलो क्या? इखलास और तवाज़ु। ये पैदा कर लो खुदा के लिए, फिर कोई घाटा नहीं। इंशाल्लाह आखिरत में जब बदन होगा तो तुम्हारे आमाल के अंदर भी शिकल होगा, तुम्हारे अखबार में भी शिकल होगा। अब आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो दावा किया था कि अखबार का वजन होगा, तो बहुत से लोग कहते थे कि आमाल का नहीं होगा बल्कि आमाल नामों का होगा। बहुत से कहते थे कि आमाल का नहीं होगा, साहेब आमाल का होगा, इंसानों का होगा। इमाम बुखारी ने उन सब की तरदीद करके फरमाया, नहीं आमाल ही का होगा। अरे क्यों ताबीले करते हो, क्यों ताबीले करते हो? ये हमारे दौर में सर सैयद अहमद खान साहब के जमाने से ये दौर हमारे बर्र तबीर में ये फिक्र चली कि जो चीज खारिज के आदत नजर आती हो उसका इनकार कर दो, उसको कुछ ताबील कर दो। मतदान भी थी ये बात, तो वो ये कहते थे कि आमाल कैसे होंगे वजन, तो आराज होते हैं। लिहाजा उन्होंने ये कह दिया कि आमाल का नहीं होगा बल्कि आमाल के आमाल नामों का होगा, या आमाल करने वाले का होगा, या इकबाल का नहीं होगा अकबाल बोलने वाले का होगा। तो फरमा दिया कि नहीं उन्हीं का होगा। और उसकी ताईद में यह हदीस रिवायत की जो आपने पहले भी पढ़ी है, खुद बुखारी में आई है, कली बता ने हबी बता ने रहमान सकील अता ने फिल हफी पता ने अल लिसान सकील अता ने फिल मीजान। अब इस कलमे के बारे में क्या फरमाया कि बारी ताला को महबूब हैं और जबान पर हल्के हैं, उनकी अदायगी में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और साथ में मीजान में उनका अमल, उनका वजन बहुत है, थकील अता ने। ये जुमला दलालत कर रहा है कि इन कलिमात ही में वजन है, और वह सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाह अज़ीम। अब यह सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाह अज़ीम में इतना वजन कैसे पैदा हो गया, ये किस तरह बारी ताला को खास तौर पर महबूब हो गए, इसकी हकीकत हाल तो इंशाअल्लाह वहां जाकर खुलेगी। हमारे हजरत इमाम अल असर हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जन्नत की जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता फरमाएंगे, उन नेमतों में एक बड़ी नेमत यह है कि वहां पर हकायक अशिया मुनकशिफ होंगी, अशिया की हकीकतें पता चलेंगी कि यह सुबहान अल्लाह का जो कलिमा कहा था और उसके बारे में फरमाया गया कि वो मीजान अमल का पल्ला भर देता है, या सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाह अज़ीम के बारे में फरमाया गया कि ये कलिमा जो है ये मदन में बहुत सकील है। क्यों है सकील? हमें तो नजर नहीं आता, बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, तो उसकी हकीकत इंशाल्लाह वहां जाकर खुलेगी कि क्या इनमें अनवार थे, क्या इसमें बरकात थी, क्या इनमें मआरिफ थे, वो वहां जाकर खुलेंगे। हजरत अल्लामा अनवर साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तो हकीकत तो वहीं जाकर मालूम होगी, लेकिन यहां तकलीदन ये समझ लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि इन कलिमात में बड़ा वजन है जब आखिरत में पहुंचोगे। लिहाजा पीछे हदीस गुजरी है, आपने पढ़ी है, کہ سبحان اللہ وبحمدہ کا کلمہ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ اگر پہاڑ کے ریت کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے. تو یہ پیغام ہے بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. علاوہ ان باتوں کے جو میں نے پہلے عرض کی کہ اس کلمے کو ہر بندہ ہر مسلمان اپنا وظیفہ زندگی بنائے, کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھی لے, اور اگر چلتے پھرتے پڑھ لے تو سبحان اللہ چلتے پھرتے پڑھتا ہے, کیا دشواری ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیحت کر دیجئے, تو آپ نے فرمایا یکون لسان کا رطبم بذکر اللہ, تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے. ہم جب چلتے پھرتے ہیں تو بس ادھر ادھر کا خیال آ رہا ہے, کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا کبھی اس کا کبھی اس کا. اگر زبان جو ہے وہ چلتی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے معطر رہے تو انشاءاللہ بڑے فوائد ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.